شبہات بہت زیادہ ہیں. میں نے کوشش کی ہے کیونکہ میں سمیٹوں, ہو سکتا ہے کہ دو درس لگ جائیں, تین بھی ہو سکتے ہیں, میں کوشش کروں گا کیونکہ میں کم کروں. جو سب سے پہلا شبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے بات بیان کی کہ جو چار یا پانچ مسائل میں نے بیان کیے تھے کہ علم غیب کا مسئلہ غیب مطلق, مدد و استعانت غیر اللہ سے, کن فیکون, یہ جو مسائل تھے, اور بشریت کا مسئلہ, حاضر ناظر کا مسئلہ, یہ جو مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صیغ الحصر کے ساتھ بیان کی. تو اس کے جواب میں دیکھیں احمد رضا خان بریلوی نے خود جواب دیا, اب کسی اور عالم کی طرف نہیں جاتے, جو بریلویت کا مؤسس ہے احمد رضا خان بریلوی, اس کی ایک تالیف ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر اس شخص نے اس کا جواب دیا نصوص الحصر. یہاں پر ایک کتاب میں تین مختلف اصل میں کتابیں ہیں, ایک نہیں ہے تین ہیں. نمبر ایک انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا, دوسری کتاب ہے خالص الاعتقاد, تیسری کتاب ہے ازحة العیب بسیف الغیب. اور یہ تینوں کتابیں جو ہیں ایک کتاب میں, ایک مجلد میں لکھی ہیں, اور یہ تینوں جو ہیں علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں, ما کان وما یکون, یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا قائم, سب کچھ جانتے ہیں. تو یہاں پر جو میں نے بات بیان کی تھی پہلے صیغ الحصر سے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ توحید کے سارے مسائل جو ہیں وہ صیغ الحصر سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو یہاں پر میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا. نصوص حصر, یہ خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 26 میں, یعنی جن آیات و احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ علم غیب خاصتاً خدا تعالی کا ہے, مولا عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا, قطعاً حق ہے, اور بحمد اللہ تعالی مسلمان کے ایمان ہیں, مگر منکر مستقبل کا اپنے دعوی باطلہ پر ان سے استدلال اور اس کی بنیاد پر اور اس کی بنا پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ما کان وما یکون بمعنی مذکور ماننے والے پر کفر, حکم کفر و ضلال, نص جنون و خام خیال, بلکہ خود مستلزم کفر و ضلال ہے. علم باعتبار منشا دو قسم کا ہے, ذاتی کہ اپنی ذات سے بے عطائی غیر ہو, بے عطائی غیر ہو, اور عطائی کہ اللہ عز و جل کا عطیہ ہو, اور باعتبار متعلق بھی دو قسم ہے, علم مطلق یعنی محیط حقیقی, تفصیل فعلی فروانی, کہ جمیع معلومات الہیہ عز و علا کو جن میں غیر متناہی معلومات کے سلاسل, وہ بھی غیر متناہیہ, وہ بھی غیر متناہی بار داخل ہیں, اور خود کن ذات الہی و احاطہ تام صفات الہیہ متناہی, سب کو شامل فردن فردن تفصیلا مستغرق ہوا, اور مطلق علم یعنی جاننا, اگر محیط باحاطہ حقیقیہ نہ ہو ان تقسیمات میں علم ذاتی و علم مطلق یعنی مذکور بلا شبہ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں, اور ہرگز کسی غیر خدا کے لیے ان کے حصول کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور آخر تک اس بات کو بیان کیا, وہ یہ کہ سمجھ آئے کسی چیز کی, بہت مشکل ہے, میں سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صیغ الحصر قرآن مجید میں موجود ہیں صحیح حدیث میں, یہ مانتے کہ حق ہے, کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہاں پہ صرف علم غیب کی بات ہو رہی ہے, اور میں نے یہ ثابت کیا کہ صیغ الحصر سے صرف علم غیب کا مسئلہ نہیں بلکہ کن فیکون اور جو بھی مسئلہ میں نے بیان کیے, سارے پانچ چھ مسئلہ جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ صیغ الحصر سے اللہ نے ان کو بیان کیا. تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص چیزیں ہیں ذاتی طور پر تو خاص ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن عطائی طور پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے, وہاں پر یہ حصر ختم ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے حصر کے ساتھ, کن فیکون ہے, علم غیب مطلق ہے, مشکل کشائی حاجت روائی ہے, تصرف ہے پوری کائنات میں, یہ جو خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ذاتی طور پر تو ہم سب مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ عطا فرما دیا ہے, اپنے پیاروں کو یہ طاقت عطا کی ہے, علم غیب مطلق, کن فیکون, اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو عقائی طور پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالق ہیں رازق ہیں, اور ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہے. علم کا مطلب یہی, اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء جو ہیں وہ عقائد طور پر عالم ہیں. بات سمجھ آئے؟ یہ بات سمجھ آئے؟ آگے میں اس کا جواب دیتا ہوں, اگر سمجھ گئے پھر سمجھاؤں میں. آ گئی ہے؟ الحمد للہ. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو عقائد اور ذاتی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور اس کا جواب کیا ہے. سب سے پہلے چند بنیادی باتیں ہیں جو سب کو آنے چاہیے, اور جو مخالفین ہیں ان کو بھی میں یہی بنیادی باتیں پہلے بیان کرتا ہوں. اگر ہم ایک چیز پر اتفاق کر لیں تو پھر تو گفتگو ہو سکتی ہے, اگر بنیادی طور پر ہمارا اتفاق بنیادوں پہ نہ ہو تو پھر بات ادھر ادھر رہ جاتی اور فائدہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں بنیادی باتوں میں سے جب بھی ہم جواب دیتے ہیں تو جواب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک عام جواب اور ایک خاص اس مسئلے کے لیے. جو عام جواب ہے ان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ خیر الکلام کلام اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج تک ایک مخالف نے بھی اس کی خلاف نہیں کیا. وہ کہ ٹھیک ہے اس کو مانتے ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور بہترین طریقہ اور ہدایت نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. نمبر دو, الخیر کل الخیر فی اتباع من سلف والشر کل الشر فی ابتداع من خلف, کہ خیر اسی میں ہے جو سلف صالحین کا راستہ تھا, جس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھا ہمیں بھی اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. اپنی عقل کو اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ سمجھنا درست نہیں ہمارے لیے. سارا خیر اسی میں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں, ان کی اتباع کریں, اور سلف صالحین میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے جانشین تبع تابعین, پھر فقہاء اربعہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل, پھر صحیح ستہ والے امام بخاری امام مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور نسائی, پھر محدثین, اور پھر جو علماء بھی اس راستے پہ چلتے گئے آج کے دور تک اور تا قیامت جو اس راستے پہ چلیں گے. تو جو بات وہ بیان کر چکے ہیں خاص طور پہ قرون اولا جو پہلے 300 سال تھے ان کی بات ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہے, اور ان کے جو فتاوی ہیں ان کا جو علم ہے جو ان کی سمجھ ہے وہ ہمارے سروں پر ہے. اس پر بھی ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا کہ حق وہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں, جو بعد میں آنے والے لوگوں نے باتیں بیان کی وہ اس میں باطل بھرا ہوا ہے اور غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تیسری بنیاد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ان کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ, یہاں پر بھی کسی نے مخالفت نہیں کی اور کر بھی نہیں سکتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. جو اتباع نہیں کرتا محض دعویٰ کرتا ہے, محبت نہیں کرتا. اسی طریقے سے نمبر چار, جس وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے خاص کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں, کسی اور کو یہ حق دینا درست نہیں. یہ بات بھی درست ہے کیونکہ عام ہے تو وہ بھی مخالفت نہیں کرتے, تفصیل مخالفت کرتے ہیں, اجمالی طور پر وہ سب ساتھ ہیں. اور یاد رکھے ان مسائل جو بنیادی بات میں بیان کر رہا ہوں شیعہ بھی اختلاف نہیں کرتے, تفصیل الگ بات, تفصیل میں سب اختلاف کرتے ہیں, لیکن توحید کی آپ بات کریں عمومی طور پر تو سب آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کے سر پہ بوسہ دیں گے آ کے. لیکن جب آپ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ علی مشکل کشا کہنا شرک, یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے پھر. نمبر پانچ, قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں, محکم ہیں اور متشابہ ہیں. جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا, اپنی وحی نازل کی, قرآن مجید نازل کیا, اس میں آیتیں دو قسم کی ہیں, محکم آیات ہیں جو بنیادی آیات ہیں, اور متشابہ آیات ہیں جن میں جو معنی ہے وہ دو چیز پر مشتمل ہو سکتا ہے, جس کے معنی میں شک ہو سکتا ہے. تو جو متشابہ آیات ہیں ان کو رد کر محکم آیات کی طرف. جن لوگوں کے دل میں زیغ ہے, گمراہی ہے, وہ محکم کو چھوڑ کے متشابہ پہ عمل کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہے, محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے یہ شخص جو تقوی کا دعویٰ کرتا ہے, جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں, جنت میرے لیے تیار ہے, تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ کس حد تک یہ شخص سچا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آتی ہیں, یہ محکم آیات ہیں, یہ متشابہ آیات ہیں, اگر نفس کے اندر تھوڑی سی بھی ہوا نفس موجود ہے, اپنے نفس کی پیروی تھوڑی سی موجود ہے, اپنی گروہ کو بہتر کرنے کے لیے یا گروہ کی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے محکم آیات کو چھوڑ دیتا ہے اور متشابہ کی طرف آتے ہیں, تو یہ شخص جھوٹا ہے. لیکن اگر وہ محکم آیات کو دیکھتا ہے, متشابہ کو بھی دیکھتا ہے, اور متشابہ کو محکم کی طرف رد کر کے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے علماء ناراض ہوتے ہو جائیں, ہمارے سربراہ ناراض ہوتے ہو جائیں, حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ محکم آیات میں سے ہے, متشابہ آیات کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ شخص متقی پرہیزگار ہے واقعی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے, جب یہ بنیاد ہم اس بنیاد پہ آ گئے ہیں اور بنیادی بات ہم نے بیان کی ہے, تو اب اس مسئلے کو کہ اللہ تعالیٰ نے, اور وہ مثال بھی دیتے ہیں, اور میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس عالم کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, انہوں نے بھی اس طریقے سے جواب دیا جو میں بھی میں نے بیان کیا ذاتی طور پہ, عطائی طور پہ, اور وہ جب ان سے یہاں سے لیا, جتنے بھی بریلوی علماء یا طالب علم موجود ہیں وہ ذاتی اور عطائی کے بعد جو کرتے ہیں وہ اصل میں احمد رضا خان بریلوی کے اقوال ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. لیکن واللہ اگر تھوڑا سا غور و فکر سے وہ کام لیں, اس مسئلے کو سمجھیں, تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. تو یہ دیکھتے ہیں, پہلے شبہ میں بیان کرتے ہیں, شبہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ, اغثنی یا علی, اے علی مشکل کشا حاجت روا, اے غوث میری مدد فرما, تم لوگوں نے اصل میں سمجھا نہیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اولاد دے سکتا ہے, نہ غوث مشکل کشا بذات خود ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عطائی طور پر خالق ہے, جیسے کہ سورۃ مریم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لِأَهْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور آیت بھی اس طریقے سے اس شخص نے پڑھی, شروع سے نہیں پڑھی آیت کو, لِأَهْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, آدھی آیت کو پڑھا. جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اولاد دے سکتے ہیں کیونکہ ضمیر اپنی طرف, لِأَهْبَلَكِ, میں تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں, بیٹا دینے آیا ہوں, تو جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بیٹا دے سکتے ہیں تو بہتر کون ہے, جبریل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کسی کو شک نہیں ہے. جب جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو جو افضل ہے جبریل سے وہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جبریل بیٹا دے سکتے, قرآن مجید کی گواہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا دے سکتے, یہ عقلی دلیل ہے کہ عقل یہ مانتا ہے کہ جبریل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر و افضل ہیں, تو اگر مفضول بیٹا دے سکتا ہے تو فاضل بھی بیٹا دے سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے ذاتی طور پر, اور عیسی علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتا ہے عطائی طور پر. اسی طریقے سے پرندے بناتا تھا مٹی سے, عیسی علیہ الصلاۃ والسلام پھونک مارتا تھا اور پرندے اڑ جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے, پیدا کرتا ہے ذاتی طور پر, اور عیسی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ کرتا ہے, پیدا کرتا ہے عطائی طور پر. تو اس کے رد میں نمبر ایک, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, فقہاء اربعہ اور محدثین اور سلف صالحین, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان مسائل میں یہ بات بیان کی ہو کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر خالق ہے. اور ابھی ہمارا اتفاق ہوا ہے, الخیر کل الخیر فاتباع من سلف, آپ نے موافقت کی ہے اس بنیاد پہ, اب آپ کے ذمہ ہے, یہ کتابیں موجود ہیں, فقہ اربعہ کی کتابیں موجود ہیں, محفوظ ہیں, اور سیاہ ستہ کی احادیث موجود ہیں, دیگر محدثین کی کتابیں موجود ہیں, ہمیں ایک کتاب سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو ایسے بیان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ عطائی طور پر خالق ہے اور نبی اکرم, اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر خالق ہے. آپ ثابت کر دیں تو آپ اس بنیاد پہ جو ہم نے رکھی ہے پانچ چھ بنیادیں شروع میں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. بشرط یہ کہ یہ جو علماء میں نے سلف صالحین جو حق پر علماء ہیں, کیونکہ کچھ کتابیں جو صوفی جیسے میں آگے بیان کروں گا انہوں نے ایسی کتابوں سے حوالے بیان کیے ہیں جن کا تعلق اہل سنت جماعت سے بالکل نہیں ہے. اس کی مثال میں دیکھیں امرز خان بریلوی نے, وہ کتاب میں جلدی میں لے کے نہیں آیا, کتاب کا نام ہے الامن والعلا, جس میں امرز خان بریلوی نے 350 دلیل بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے. 350 قرآن مجید کی آیتیں اور 300 حدیث. تعجب کی بات یہ ہوتی ہے اس کتاب کو آپ پڑھیں, اس میں صرف جب قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا تو 4 یا 5 تورات اور انجیل کی آیات بیان کی. اب قرآن مجید سے دلیل تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے ماخذ دین ہے, لیکن تورات سے ہم کوئی دلیل بیان کر سکتے ہیں؟ کیا تورات بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے؟ تورات پہ تو آج یہودی بھی عمل نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے, وہ تلمود بھی عمل کرتے ہیں. تورات جس کو انہوں نے تحریف کی ہے وہ جانتے کہ یہ تحریف شدہ تورات ہے, وہ بھی اپنے دنیاوی دینی مسائل میں تلمود کو آگے کر, وہ تلمود 3 گنا زیادہ ہے تورات سے. تلمود جو ہے وہ تورات کی شرح ہے. تو تورات کو تورات والے چھوڑ دیا, تو کیا ہمارے مسلمان جو عالم ہیں, جو اپنا کو عالم کہتے ہیں, کہ ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ تورات سے دلیل اخذ کریں؟ اور واللہ میں آپ کا عبارت پڑھ کے سنانے والا تھا لیکن وہ کتاب بھول گیا میں, انشاءاللہ اگلے درس میں کتاب لے کے آؤں گا. اس میں وہابیوں کا نام موجود ہے تورات میں, کہ وہابی اس طریقے سے, وہابی اس طریقے سے. تو میں چیلنج کرتا ہوں تورات سے کوئی شخص مجھے دکھا دے کہ وہابی کا ذکر آیا ہو. دیکھیں, ایک تو تورات سے دلیل بیان کرنا, پھر یہ تہمت لگانا کہ وہابیوں کو وہاں پہ مذمت کی جا رہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو یاد دلانا میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. تو پہلا جواب تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آتے اور صحابہ کرام مشکلوں میں ہوتے, تکلیفوں میں ہوتے, آ کے کیا کہتے کہ یا رسول اللہ ہم مصیبت میں, ہماری مصیبت دور کرو, یا رسول اللہ ہمیں بیٹا دو, اولاد دو, یا رسول اللہ میں مریض ہوں مجھے شفا دو. کسی صحابی سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ اس کے الٹ موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں, سیاست میں اور دیگر کتابوں میں. اور میں صرف ایک قصہ بیان کرتا ہوں, صحیح بخاری میں ایک عورت بڑھیا جا رہی تھی, حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت مجاہد کو کہا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو ایسی عورت جو ہے تو جنتی عورت لیکن زمین پہ چل رہی, تو اس بڑھیا کو دیکھو. حضرت مجاہد بن جبر مشہور تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں یہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, یہ عورت آئی, اس عورت نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے شفا دے. اللہ اکبر. دیکھیں بوڑھی عورت, وہ عورت اس وقت جوان تھی, عامی عورت ہے, کوئی عالم نہیں علماء میں سے, لیکن دیکھیں عوام کا عقیدہ دیکھیں, عوام کا اخلاص دیکھیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے شفا دے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر شفا دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے, تو یہ کافی تھا یا رسول مجھے شفا دیجئے. جب اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے چکے ہیں, جیسے آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر شفا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر شفا دیتے ہیں, تو کیا اس عورت کو یا صحابہ کرام کو اس کا علم نہیں تھا؟ آج آپ کو یہ علم ہو گیا ہے, تو اس کالی عورت نے یہ کیوں نہیں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شفا دیجئے؟ اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ جانتے تھے کہ عقائد طور پر یہ طاقت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری شفا صرف اس اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عقیدہ تھا, صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا, تابعین کا, محدثین کا, سب کا یہی عقیدہ تھا. یہ بگاڑ بعد میں آیا ہے ذاتی طور پر اور عطائی طور پہ, ان لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کیا. تو اس عورت نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے شفا دے دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چاہیں تو تمہارے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اور اگر آپ چاہیں تو صبر کریں اور آپ کے لیے جنت ہے. اس عورت نے کہا بل اصبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صبر کرتی ہوں. ان کی سوچ دنیا کی سوچ نہیں تھی, ان کا ٹارگیٹ ایک تھا, جنت تھی بس, کہ جنت میں کیسے جائیں, کوئی طریقہ کوئی ذریعہ ہے؟ جو عبادات ہم کرتے ہیں واللہ ہے وہ جنت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہم یاد رکھیں ہم اپنی عبادات سے جنت نہیں جا سکتے, جنت عبادات کا عوض نہیں ہے, یاد رکھیں. جنت تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اللہ کی قسم سے یہ آنکھوں کا نور جو نعمت ہے, 500 سال کی عبادت ایک طرف, آنکھوں کا نور ایک طرف, ایک نعمت کا ہم حساب نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہیں. تو ان کی سوچ جو تھی ایک تھی, جنت میں کیسے جائے. انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے. اب دیکھیں پاک دامن عورت, وہ کہتی کہ یا رسول, جب میں بے ہوش ہوتی تو میرا کپڑا جسم ہٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیجئے کہ جب مجھے دورہ ہوں میرے کپڑے جسم سے نہ ہٹے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ سے دعا کی, اور صحابہ کرام نے دیکھا جب اس عورت کو دورہ ہوتا تو اس کے کپڑے اس کے جسم سے چپک جاتے. اس دن کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ نظر نہیں آیا. سب نے مر جانا ہے, جن میں کوئی رہے گا, جو مریض ہے وہ بھی مر جائے گا, جو تندرست ہے وہ بھی مر جائے گا, جو کینسر کا مریض بھی وہ بھی مر رہا ہے, جو تندرست ایکسیڈنٹ پہ وہ بھی مر رہا ہے, جس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا وہ گھر میں بیٹھے مر جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی موت ایمان پر ہو, توحید پر ہو, تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ جنت کا راستہ یہ توحید کا راستہ ہے, صراط مستقیم یہ ایک ہی ہے, باقی سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں, ایک راستہ جنت کی طرف جاتے ہیں, وہی صراط مستقیم, جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں روزانہ 5 وقت نماز میں, 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں, اہدنا الصراط المستقیم. لیکن اسے پھر کیوں جاتے ہیں لوگ, کیوں اسے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں؟ اللہ المستعان. نمبر 3, چلیں آپ لوگوں کی بات جدلاً مان لیتے ہیں. پہلے تو اس کی کوئی دلیل نہیں, یاد رکھیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ذاتی اور عطائی کا مسئلہ بھی موجود ہے. اگر آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو اور اولیاء کو معجزات بھی دیے ہیں اور کرامات بھی دیے ہیں, تو مجھے یہ تو بتائے اس کی دلیل کیا ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا کی ہے, یعنی کن فیکون, یہ مشکل کشا ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. قرآن مجید میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قصہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے. جدلاً مان لیتے آپ کی بات, جدلاً, حق نہیں لیکن جدلاً باتوں میں. اس کی تو دلیل چلو قرآن میں ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ مردہ زندہ کرتا تھا, اور وہ پرندوں کو مٹی سے بنا کر پھونک مارے تو اڑ جاتے, تو اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ غوث مشکل کشا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل کوئی ہے؟ کوئی دلیل نہیں. اور بغیر دلیل کی پہلی بنیاد تھی ہماری, خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پہلی بنیاد بھی یہاں پہ رد ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ, نمبر 4, کہ اگر یہ بھی چلو مان لیں آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کی اور اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتے ہیں جو آپ چاہتے ہو, اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم ان سے مانگے جو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو مشکل کشا بنا دیا فرضاً, اس کی دلیل کیا ہے کہ غوث سے مانگو؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہاں پر بھی تو پاس کوئی جواب نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مخالفت کی ہے کہ کسی اور سے نہ مانگنا, کسی اور کو نہ پکارنا. جس میں نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کی ہے تو عموم سے بات کی ہے, یہ ذات کوئی بھی ہو, نبی ہو, ولی ہو, فرشتہ ہو, درخت ہو, پتھر ہو, کبھی ہاتھ نہ اٹھانا اس کے لیے, یہ صیغ العموم ہے. نمبر 5, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی منافی, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ شرک ہے اور مشرک کی سزا جہنم ہے, ابدی جہنم, اسے کبھی نکلے گا نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور دوسری طرف یہی طاقت اپنا حق اپنے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرما رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے مانگو. یہ اللہ کی حکمت ہے, احکم الحاکمین کی حکمت ہے. کبھی نعوذ باللہ کہ پہلے تو یہ کہیں کہ یہ شرک ہے, پھر لوگوں کو شرک کی دعوت دے کہ تم لوگ شرک کرو, یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں, یاد رکھیں. نمبر 6, یہ کس نے کہا ہے اگر ان کے پاس یہ طاقت بھی ہے مثال کے طور پر, عطائی طور پر, تو یہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ کے لیے ان کے پاس ہے, ہمیشہ کے لیے ان کے پاس ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردہ کو زندہ کیا, اب جانتے ہیں تورات اور انجیل جو ابھی تحریر شدہ موجود ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں لوگ تو روزانہ بہت مرتے ہیں، کتنے لوگوں کو زندہ کیا؟ تین آتے ہیں، تین، ایک روایت میں چلا لیکن تین پہ اتفاق ہے، تین لوگوں کو بس. تو کیا صرف تین مرے تھے ان کے دور میں؟ جب یہ طاقت موجود تھی تو اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے بنی اسرائیل مرے، ان کے شاگرد مرے، ان کے ساتھی، ان کے دوست مرے، ان کے صحابہ مرے، تو یہ طاقت کیوں نہیں استعمال کی؟ تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں کہ ہمیشہ کہ ان کے پاس یہ طاقت موجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے تو ایک وقتی طور پہ دی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ ان فضلاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیسے ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ اس کو دیکھیں، اس کی دلیل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، لاٹھی سام بن گئی، یہی لاٹھی پتھر پہ مارا 12 چشمے نکل آئے، یہی لاٹھی سمندر پانی پہ ماری پہاڑ کی طرح کھل گیا. تو لاٹھی موجود تھی، لیکن جب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لاٹھی سانپ بن چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت پیدا کر دی کہ یہ لاٹھی کی حقیقت تبدیل ہو گئی، لکڑی سانپ میں بدل گئی. اور جو جادوگروں نے کیا تھا، لکڑیاں پھینکی اور اپنے رسیاں پھینکی، لوگوں کو دھوکہ دیا، آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور وہ لکڑیاں اور رسیاں جو ہے وہ سانپ نظر آ رہی تھی. یاد رکھیں، جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے. جادو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی جادو، دوسرا ہوتا ہے تخیلی جادو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئی ہے، تو جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی پر بھی ہوا. یعنی صرف لوگ ہی نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لگا کہ یہ لکڑی اور رسیاں جو ہے یہ سانپ بن گئی ہیں. او جیسے فی نفسی خیفہ، تھوڑا سا ڈر لگا ان کو. ڈر یہ نہیں تھا کہ مجھے ان سے شکست ہوگی، ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور کامیابی مجھے ہی ہوگی، لیکن یہ وجہ تھی، بات یہ تھی، خدشہ یہ تھا کہ میری لاٹھی بھی تو سانپ بن جاتی ہے، لوگوں میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں سب یہ سب برابر ہو گئے؟ اگر میرے معجزہ کوئی اور ہوتا تو بات تھی، کیونکہ یہ لوگ جان چکے، یہ جادوگر جو ہیں، کہ میں نے لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گئے، تو لوگوں نے بھی وہی حربہ کیا، اب میں نے بھی لاٹھی پھینکی، یہ لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لاٹھی کو پھینکو. لاٹھی پھینکتے ہی جادوگروں نے دیکھا، دیکھو جادوگروں کو وہ لکڑیاں لکڑی نظر آ رہی تھی، وہ رسیاں رسی نظر آ رہی تھی، لوگوں کی آنکھوں میں جادو کے ذریعے ان کو یہ لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئی ہے، لیکن جادوگر تو جانتے تھے یہ لکڑیاں پڑی ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئی، صرف سانپ ہی نہیں، وہ لکڑی حقیقت میں سانپ بن گئی، اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو، جب لکڑی پیدا کیا تو یہ طاقت بھی رکھتے ہیں، کن فیکون سے اس لکڑی کو سانپ بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یہ، فعال لما یرید. جب جادوگروں نے یہ دیکھا، یہ منظر، سجدے میں گر پڑے، آمن برب ہارون موسیٰ، یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے، ہم لوگوں نے حقیقت تبدیل نہیں کر سکے، لکڑی اور رسی وہی کی وہی پڑی ہیں، لیکن یہ لکڑی کیسے سانپ حقیقت میں بن گئی، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی سچا شخص اللہ تعالیٰ کا نبی ہے. ان کو سمجھ آ گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور جب نکلے تو آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے، اگر یہ عطائے طور پر طاقت ہوتی، اس یہ لاٹھی جو ابھی سانپ بن گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاٹھی جو میرے ہاتھ میں ہے، اس میں طاقت ہے، ابھی میں سمندر پہ ماروں گا، سمندر کھل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات بالکل نہیں. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ان لمدرکون، بس اب مارے گئے ہم، یہ سامنے سمندر، پیچھے سے فرعون آ گئے، اب ہماری خیر نہیں. آپ جانتے کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ کی تعداد تھی، 2-4 نہیں تھے، 20-30 نہیں، 6 لاکھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں موجود ہوں، یہ لاٹھی میرے پاس ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو، ابھی میں مسئلہ حل کرتا ہوں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا قول دیکھیں، اگر کن فیکون ہوتا تو کہتے میرے پاس کن فیکون، اللہ تعالیٰ مجھے کن فیکون عطا فرمایا ہے، ایک اشارے سے دیکھو ان کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن نہیں. کیا فرمایا؟ کل ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے کونوں کے راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، نہ علم غیب مطلق آتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، یہ یقین ہے کہ کامیابی ہوگی، کیسے ہوگی کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر کہ کامیاب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کامیابی ضرور آئے گی. اور کن فیکن بھی نہیں کہ دشمن کو ایک اشارے سے اڑا دے. جب کن فیکن ہوتا ہے کسی کے پاس تو کیا وہ اس وقت چھپاتا ہے؟ 600,000 کے تعداد لوگ ہیں اور گر چکے ہیں, آگے سے بھی موت پیچھے سے بھی موت, اور کن فیکن موجود ہے, اس کو استعمال نہ کرے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی حکمت ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے؟ ایک طاقت بھی اپنے نبی کو دیں پھر اسے اجازت دے کہ یہاں پہ استعمال نہ کرو. کل انما معی ربی سیہدین, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. فورا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پر تو مارو. اس لاٹھی کو پانی پر مارتے ہیں اور وہ پورا کا پورا پانی دو حصوں میں کھل جاتا ہے. کپو دل عظیم, جیسے کہ دو پہاڑ, ابھی پانی تھا دو پہاڑ بن گئے اور راستے بالکل خشک کیچڑ بھی نہیں. یہ معجزہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کونیاں تبدیل کر دیتے ہیں اپنے پیارے نبی کے لیے, اسے معجزہ کہتے ہیں. کیچڑ نہیں, کوئی پھسلے, صحیح سلامت وہاں سے نکل جاتے ہیں, بالکل خشک زمین. فرعون آتا ہے پیچھے, بڑا عجیب منظر دیکھتا ہے, سمندر کھل چکا ہے پہاڑوں کی طرح, راستہ بالکل خشک ہے. وہاں پر ڈر گیا فرعون, پہلی دفعہ زندگی میں ڈرا ہے. دعویٰ کیا کیا تھا؟ انا ربکم الاعلى. وہاں پر ڈرا اور رک گیا. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا, گھوڑا آگے بڑھو. گھوڑا آگے بڑھا اور سمندر کے بیچ میں آیا, پیچھے لوگ بھی اس کے پیچھے آئے. یہاں پہ فرعون پھنس گیا. اب سردار پیچھے چلا جائے جو یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں اور عام رب نہیں, سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. اب رب پیٹ پھیر کے بھاگ جائے موت کے ڈر سے, تو یہ اسے زیب نہیں دیتا تھا. تو وہ آگے بڑھا اور اس کی فوج اس کے پیچھے آئی. جب وہاں آگے سے آخری کتا بھی نکلا بنی اسرائیل کا, یا ایک جانور بھی نہیں مرا. آخر میں جب کتا اور بھینس اور ان کے جو جان وہ بھی نکل گئے, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, پانی دوبارہ واپس آ گیا. جب فرعون نے دیکھا کہ ہلاکت متیقن ہو گئی ہے, وہاں پر توبہ کی. لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. اور یاد رکھیں, توبہ کے دو وقت ہیں توبہ کے قبولیت کے. نمبر ایک, اس سے پہلے کہ سکرات آ جائے. توبہ تو ہمیشہ ہے, سوائے دو وقتوں کے دروازہ بند ہو جاتا ہے. نمبر ایک, جب سکرات لگے موت, جب روح یہاں پر پہنچ جائے, پھر توبہ کے دروازے بند ہیں. اور دوسرا وقت ہے جب سورج مغرب سے نکلے, تب بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر کن فیکن عطا فرمایا تو اس کا استعمال نہیں کیا. احکم الحاکمین کی حکمت نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حکمت نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں مفصل جواب. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمائے. لأهب لك غلاما زكيا, اس آیت کو ادھوری پڑھتے ہیں ہمیشہ, لیکن یہ بے انصافی ہے. آیت کو شروع سے پڑھیں, سورۃ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا. انما کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف اور صرف, صرف اور صرف. انا میں رسول پیغمبر, میں صرف اور صرف پیغمبر ہوں, اور پیغمبر پیغام لے کے جاتے ہیں, یاد رکھیں. کیوں بھیجا ہے اور کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ اب پیغمبر ہے کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی پیغمبر ہوتے ہیں؟ کیا قرآن سننے والا نہیں جانتا تھا کہ جبرائیل پیغمبر ہے؟ سب جانتے ہیں, لیکن یہاں پر تخصیص کے ساتھ انا پھر رسول کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ آپ کا دھیان, آپ کا ذہن کہیں دور نہ جائے. میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, اور رسول کہتے ہیں پیغمبر کو, اور پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے. کیا پیغام تھا؟ لأهب لك غلاما زكيا, یہ پیغام. ایک کلمہ تھا کن کا, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دیا, جا کے میرا یہ پیغام کن کا کلمہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کی شکل میں آئے اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمہ دے دی اور پھونک مار دی اور حمل ٹھہر گیا. مجھے یہ بتایا گیا, اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں, اس صیغ اور حصر کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے, انما آپ کو نظر نہیں آیا, انا نظر نہیں آیا, رسول نظر نہیں آیا, یہ تین الفاظ آپ لوگوں نے نکال دیے اور لأهب لك غلاما زكيا بیان کیا, پیغام تو آپ نے بیان کیا ہے, لیکن پیغمبر اور جس رب نے پیغمبر کو بھیجا ہے اور صیغ الحصر کو آپ نے بیان نہیں کیا, یہ انصاف ہے؟ تو اسے واضح ہوا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ طاقت تھی ہی نہیں, جس کو آپ عطائی سمجھتے ہو, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ طاقت تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا, وہ پیغام لے کے پہنچا دیا بس. اور اس کی دوسری دلیل, اگر واقعی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی, مجھے صرف ایک اور ایسے شخص دکھائیں جسے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدا کیا ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدا کیا, کوئی اور دوسرا شخص مجھے دکھا دیں پوری تاریخ میں جسے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدا کیا ہو. کوئی ایسا شخص جانتے ہیں کسی کو آپ؟ کوئی شخص, کوئی موجود ہے؟ نہیں, کوئی موجود نہیں. نہ قرآن مجید میں ہے, نہ صحیح احادیث میں ہے, نہ فقہا کی کتابوں میں ہے, نہ محدثین کی کتابوں میں ہے, کوئی بھی شخص نہیں ہے. یہ کہاں کی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ طاقت عطا کر دی ہے, تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ صرف ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بس, اس کے بعد کسی کے لیے استعمال نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت یہ تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص رکھا ہے, خلق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کو اللہ تعالیٰ دیا نہیں. لا ملک المقرب ولا نبی مرسل, نہ قریب ترین فرشتے کو اور نہ ہی اپنے پیارے رسول کو, کسی کو یہ طاقت نہیں دی. تو آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رد اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ مَمْلَتَ عِمْرَانَ الَّتِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فَنَفَخْنَا, ہم نے پھونک ماری, یعنی وہ کلمہ جو تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ ہم نے پھونک ماری. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ میں نے پیدا کیا, اور وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کیا. اب حق وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق جبریل نہیں ہے, یاد رکھیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. مخلوق خود مخلوق ہے, خود محتاج ہے, اور جو محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. اب دوسری طرف آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت دی, مردوں کو زندہ کرتا تھا اور پرندے مٹی سے بنا کر پھونک مارتا تھا اڑ جاتے تھے, تو یہ زندگی کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے کہ زندہ کر سکتے ہیں اور پیدا بھی کر سکتے ہیں. جو پرندہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ بچے نہیں دے سکتا؟ وہی کہتے وہ بچے بھی دے سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کیسے بیان کیا. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت جو اس علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا. آیت کے شروع میں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے کہ یہ طاقت میں نے اپنے نبی کو دی ہے, کس طریقے سے وہ مردہ زندہ کرتا تھا اور پرندوں کو پیدا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. تو یہاں پر ذرا غور کر, رسولًا میں پیغمبر ہوں اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, اور میں ایک آیت لے کے آیا, معجزہ لے کے آیا ہوں. اور یاد رکھیں معجزہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے, اس لیے جو لفظ صحیح ہے صحیح حدیث میں, قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں, وہ آیت کا لفظ ہے. معجزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ علماء استعمال کرتے ہیں, لیکن بہتر آیت کا لفظ استعمال کرنا معجزہ کی جگہ, جیسے اس آیت میں ہے. تو یہاں پر ایک رسول کا لفظ سمجھیں, اور رسول پیغمبر ہوتے پیغام لے کے آتا ہے. نمبر دو, میں معجزہ لے کے آیا ہوں. اور یاد رکھیں خود رسول معجزہ کا مالک نہیں ہوتا, جیسے میں نے ابھی بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ موجود ہے, لیکن اس کو استعمال کرنا نہیں جانتے, یہ نہیں پتا کہ اس کو کس طریقے سے یہ سمندر جو ہے کھل کے پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا. جو معجزہ ہوتا ہے نبی معجزہ کا مالک نہیں ہوتا اور نہ ولی کرامت کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے معجزہ دکھا دے, جب چاہے روک دے. تو اصل معجزہ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, نبی خود معجزہ کا مالک نہیں ہے. اور آگے وجئتکم بآیت من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون, بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اور ڈر عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا توحید العبادہ ہے, یاد رکھیں. واطیعون, اور میری اطاعت کرو, میری فرم برداری کرو, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, تو میں ہی ایک راستہ ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا سکے. جو پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ایک ہی راستے, وہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہی دو شرطیں عبادت کی, فتق اللہ, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, واطیعون, اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر اس چیز سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئے اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نہیں پیدا بھی عیسیٰ نے کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور زندگی میں خود دیتے تھے عطائی طور, جیسے آپ کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مزید بیان کیا اس کے بعد والی آیت میں, سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. جب یہ بیان کر چکے کہ مردوں کو بھی زندہ کیا اور پرندوں کو بھی پیدا کیا, اس آیت میں بإذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ سب کچھ کیا. اور جو بار بار اجازت لیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اس چیز کا. مالک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز دے دی ہے, یہ کتاب دے دی, آپ کی مرضی ہے, اس کو پھاڑو, اس کو بیچو, کچھ بھی کرو. لیکن جب آپ مجھ سے بار بار اجازت مانگتے ہیں کہ میں اس میں سے دیکھوں, پڑھوں, یا کسی کو دوں یا نہ دوں, اس مطلب آپ اس کے مالک نہیں ہیں. یہ عقلی بات ہے, یہ حق ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب لے لو اس کو پڑھنے کے لیے, آپ کہتے ہیں یہ دوسرا شخص مجھ سے چاہتا ہے کیا اس کتاب کو میں دے دوں کہ نہیں. اس کا آپ کو یہ علم ہے کہ میں نے آپ کو کتاب دی نہیں, آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اور یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے ہیں بإذن اللہ بإذن اللہ, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اور آپ لوگ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا اور اس چیز کے مالک بن گئے, پیدا کرنے کے لیے مالک بن گئے, خالق بھی بن گئے عطائی طور پر, اور مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں عطائی طور پر. تو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے رد کیا, ایک تو بإذن اللہ اسی آیت میں, اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, ربی میرا رب ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا رازق ہے, میرا مشکل کشا حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. وربکم, اور تمہارا رب بھی وہی ذات ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. دیکھیں الفاظ ذرا غور کریں, ربی اور میرا رب بھی وہی ہے, مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے, جبریل نے پیدا نہیں کیا, کسی اور نے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, جو تمہارا خالق ہے, مالک ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے. فاعبدوہ, بس عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو, کسی اور کی نہ کرو, میری بھی نہ کرو, نہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی کرو. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے. توحید فاعبدوہ, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید الوہیہ ہے. اور ربی وربکم, توحید الربوبیہ ہے, اور رب اللہ تعالیٰ کا نام ہے, توحید اسماء و صفات ہے. یہ تینوں کے تینوں توحید کا مالک کا حقدار صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہی صراط مستقیم. صراط مستقیم کا مطلب اس آیت کے مطابق کیا ہے؟ توحید. اور یہ آیت سورۃ آل عمران میں موجود ہے, آیت نمبر 49 سے 51 تک. اس کے بعد بھی کوئی شبہ رہتا ہے, ابھی بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آئی, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان کیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تأکید کے ساتھ وہ بیان کر چکے ہیں کہ میرا خالق, میرا مالک, میرا رزق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں, سورۃ آل عمران میں, اشرف الخلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, تاکہ یہ سورت پڑھنے والا جب یہ آیتیں پڑھیں اسے تھوڑا سا گمان بھی نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود خالق ہے عطائی طور پر, جیسے آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیا, عام نبی کی بات نہیں کی. اشرف الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, لیس لک من الامر شیء, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس معاملے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. کن فیکن دور کی بات, مشکل کشی حاجت روی دور کی بات ہے. یہ معاملہ کون سا تھا؟ حق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جنگ احد میں جب کافروں نے, ظالموں نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ 70 مشہور عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کیا, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مہینہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے وقت بد دعا کی کافروں کے نام لے لے کے, صحابہ کرام پیچھے آمین کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان ساتھ یہ اسباب ہیں قبول دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی. پورا ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, لیس لک من الامر شیء, میں جانوں میرے بندے جانے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس معاملے میں دخل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں, جنگ احد میں کون سے سردار, ابو سفیان, ان کی بیوی ہند, وحشی حضرت حمزہ کا قاتل, خالد بن ولید اور عقبہ بن ابی جہل دونوں سپہ سالار, یہ مشہور ہے نا پانچ, یہ سب مسلمان ہوئے کہ نہیں, مشہور صحابہ ہیں, عظیم صحابہ ہیں. جو شخص ان کی گستاخی کرے وہ کافر ہے, ہمارا یہ ایمان ہے. جو صحابہ کرام گستاخ ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں, جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہیں, ان کو تکلیف پہنچائی گئی, چہرہ مبارک پر زخم لگے, دانت مبارک ٹوٹے, صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. صرف شہید ہی نہیں, حضرت حمزہ کی ناک کاٹ دی گئی, اس کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا, جگر کو کاٹا گیا, صحابہ کرام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے دعا کریں, دیکھ کن فیکون تو دور کی بات ہے, چاہتے تو کن فیکون سے سب کو اس وقت ہلاک کر دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پورا ایک مہینہ, اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں, لیس لک من الامر شیء. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون نہیں, عطائی طور پر بھی نہیں, اگر عطائی طور پر کن فیکون ہوتا تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مہینہ بد دعا کرتے اور اس تکلیف میں رہتے اور اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو اس طرح سے شہید ہوتے ہوئے دیکھتے؟ یہ تو گستاخی نہیں تو اور کیا ہے, ایک طاقت آپ کے پاس موجود ہے اس کا استعمال نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ اگر بعد میں یہ عطا فرمائی ہے, ان کی وفات کے بعد یہ طاقت عطا فرمائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. جب زندگی میں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کیا, وفات میں عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ طاقت کن فیکون کی طاقت, علم غیب مطلق کی طاقت, مشکل کشائی حاجت روائی کی طاقت اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں عطا نہیں کی, وہ اپنے لیے کچھ نہ کیا اس طاقت سے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے صحابہ کے لیے, تو پھر مرنے کے بعد وفات میں یہ طاقت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے, یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ. تو اسے یہ بات واضح ہوئی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی عطائے طور پر نہ تو کسی کو زندہ کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ پرندہ پیدا کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی. جو پھونک پرندے پہ مارتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زندہ ہو جاتا, اور جس مردے کو زندہ کرتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا, وہ خود اس کے مالک نہیں تھے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں نمبر مجھے بھول گئے, 6 پتہ نہیں 7 پتہ نہیں 8, لیکن جواب دیتے رہتے, اللہ مالک ہے, اور بھی جواب موجود ہیں. جسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے مسائل کو صیغ العموم کے ساتھ بیان کیا ہے, اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو دے دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی نفی کی ہے مخلوقات سے, کہ کوئی بھی مخلوق جتنی بھی موجود ہے, چاہے جتنی بھی وہ ذات اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور مقرب ہو, اس کی ایک حد ہے, اور وہ حد ہے عبودیت کی, وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. اور جو خالق ہے, جو خود خالق ہے, وہ کسی کی بندگی نہیں کرتا, یاد رکھیں, اس کے پاس تو خود طاقت ہے, وہ خود بندگی کیسے کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں پر جب تعریف کرنا چاہی تو کس لفظ سے تعریف کی؟ جانتے ہیں, عبد کے لفظ سے. حالانکہ دیکھا جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب بیان کیے ہیں, اور اچھے نام ہیں, سراج, منیر, رحمت للعالمین، بڑے پیارے پیارے الفاظ. لیکن جب یہاں پر بعض آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں زیادہ شرف اپنے نبی کو دوں تو عبد لفظ استعمال کیا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. اسراء معراج کا ایک مشہور واقعہ ہے، عظیم واقعہ، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی. تو اس بلندی کے درجے پر لفظ عبد کا استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی شرف ہے، یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اونچا درجہ رکھتا ہے. اور سب سے بہترین بندگی اگر کسی نے کی ہے اس دنیا میں پورے کائنات میں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی فرشتہ، کوئی نبی اتنی بندگی نہیں کر سکا، یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بات کی تو وہاں پر بھی عبید غلط استعمال کیا. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کی بات، وہاں پر بھی عبید غلط استعمال کیا. تو جب شرف ضروری تھا اپنے نبی کے تو اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا. اور جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. مشکل کش حاجت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مشکل کش حاجت روا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا. اور جیسے شروع میں قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ. محکم آیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، توحید کی تینوں قسم اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر کہیں سے آپ کو خدشہ بھی ہوتا ہے، جیسے ان آیات میں احبل کے غلامن زکیہ، تو یہ متشابہ آیات میں سے ہیں، ان کا رد کرو کہاں، محکم آیات کی طرف، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اگر یہ طاقت دی ہے تو یہ متشابہ آیات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ تم لوگ پھر تو نہیں جاتے، راہ راست سے ہٹ تو نہیں جاتے. تو جب آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں گے تو اس کو محکم آیات کی طرف لے کے آؤ. محکم آیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، واحد مالک ہے، واحد مشکل کشا ہے، واحد حاجت روا ہے، کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری ذات نہیں ہے. تو یہ متشابہ آیات محکم کی طرف لے کے آؤ، مسئلہ حل ہو گیا. اور اسی پر ہمارا اتفاق ہوا تھا شروع میں، اور آپ لوگوں نے بھی اس اتفاق پہ، اس بنیادی قاعدے پر اتفاق کیا. اس کے بعد جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، عطا فرمائی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے کہ نہیں؟ کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزیں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، کہ دشمن کے دل میں رعب ایک مہینے کی مسافت سے پہلے ڈال دیا. یہ زمین نبی علیہ السلام کے لیے طہور ہے. تیمم صرف اس امت کے لیے جائز ہے، کسی اور امت کے لیے جائز نہیں تھا. اور اسی طریقے سے مال غنیمت حلال کر دیا، کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی، شفاعت عظمیٰ، کہ قیامت کے دن حساب اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. اور پانچویں چیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے سب لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا، اور پچھلے جو انبیاء تھے اپنے قوم کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا کی، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. لیکن اس کی دلیل کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی بھی عطا فرمائی ہے؟ اگر یہ واقعی عطا فرماتے ہم سے چھپاتے کیوں؟ نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان کیا ہے. اور دوسری قسم کے عطا، جو عطا کے لفظ کے بغیر، یہ تو عطا کے لفظ کے ساتھ بیان کیا، قرآن مجید کیا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور اس صحیح حدیث میں جو پانچ چیزیں متفق علیہ حدیث ہیں، نبی علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانچ چیزیں عطا فرمائی، یہاں پر عطا کا لفظ موجود ہے. کچھ ایسی چیزیں جہاں پر عطا کا لفظ موجود نہیں ہے لیکن یہ مسلم ہے، قرآن مجید صحیح حدیث میں واضح ہے، جیسے نبوت، رسالت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے تمہیں نبوت عطا فرمائی ہے، لفظ عطا کا موجود نہیں ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے. لیکن مشکل کشائی حاجت روائی، کن فیکون، علم غیب مطلق، یہ کہاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے؟ نہ تو عطا کے لفظ سے موجود ہے اور نہ اس لفظ کے بغیر سے موجود ہے. تو یاد رکھیں، جب آپ عطا کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو عطا کا لفظ مجمل ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ طاقت عطا کی ہے، یہ مجمل لفظ ہے، اس میں حق بھی ہے باطل بھی ہے. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا کی ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں, جس میں نے بھی بیان کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا ہی نہیں کی, بلکہ اس مخلوق کو, اس مخلوق کے لیے زیب نہیں ہے, اس مخلوق کے لیے درست نہیں ہے. جیسے مشکل کچھ حاجت روائی, تو تفصیل بیان کرنے سے جب آپ عطائی طور پہ بات کرتے ہیں تو تفصیل ساتھ بیان کیا کریں کہ کیا چیز عطا ہے. مشکل کچھ حاجت روائی تو یہ باطل ہے, ہاں نبوت رسالہ عطا کی تو ہم بھی مانتے ہیں, اس کی تفصیل کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ایک سوال تھا, ایک شبہ تھا, اور اس کا یہ جواب میں نے بیان کیا. اگر اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ عطا فرمائیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن آٹھ یا دس میں نے بیان کیے ہیں, ایک دو اور بھی, لیکن کافی ہے, اتنے جو اہم بات ہے وہ بیان ہو چکی ہے. وقت کتنا ہو گیا, میرا خیال دوسرا شبہ, ایک شبہ میں بیان کرتا ہوں جو بہت ضروری ہے اور باقی انشاءاللہ اگلے درس میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آیات آپ بیان کرتے ہو, یہ سارے کے سارے آیات جو شرک کے بارے میں ہیں, یہ تو مشرکین کے لیے تھی, مشرکین عرب کے لیے, یہود کے لیے, نصارہ کے لیے, تم لوگ بڑے نا انصاف ہو. یہ سارے کے ساری آیتیں قرآن مجید سے لے کے مسلمانوں پر چھپکا دیتے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں مشرکوں کے لیے نازل کی, تم نے کہا یہ مسلمانوں کے لیے, مسلمان مشرک ہو گئے. تو کیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے اور میرے نزدیک بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے. پہلی غلط فہمی سے بھی زیادہ بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ عقائد طور پر, ذاتی طور پر جو مسئلہ ہے وہ کچھ واضح نہیں عوام الناس کے لیے, لیکن یہ مسئلہ بہت واضح ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے شرک کے جو مسائل ہیں قرآن مجید میں صیغ العموم سے بیان کیا ہے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, عام صیغہ ہے. یعنی جو بھی شرک کرے وہ مشرک ہے, اور جسے بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دو وہ شرک ہے. یعنی شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہے, اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے. اگر نبی سے بھی شرک ہو تو وہ شرک مانا جائے گا, لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرے تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی چھین لے اور سارے عمل بھی اکارت ہو جائیں. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ صیغ العموم قرآن مجید میں شرک کے لیے بھی ہیں اور بعض احکام کے لیے بھی ہیں. مثال کے طور پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یہ حکم کس کے لیے تھا؟ صحابہ کرام کے لیے تھا اس دور میں. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو صیغ العموم جو شرک کے بارے میں تھی صرف ان مشرکین کے لیے تھی, تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا چاہیے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی, ہمارے لیے نہیں تھی. تو آج آپ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہو, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, زکات کیوں دیتے ہیں, روزے کیوں رکھتے ہیں, حج عمرہ کیوں کرتے ہیں, اس پورے دین پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تھا تو صرف ان لوگوں کے لیے جو اس دور میں رہتے تھے. اگر شرک کے مسائل بھی ان کے لیے تھے تو ایمان کے مسائل بھی صحابہ کرام کے لیے تھے. اگر آپ یہ مانتے ہو کہ یہ صحابہ کرام کے لیے تھا, ہمارے لیے بھی ہے, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شرک کے مسائل ان کے لیے بھی تھے جو کل کے مشرکین تھے, وہ آج کے مشرکین کے لیے بھی ہے اور تا قیامت رہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو مشرک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, کیا وہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ جیسے کہ تم لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا, اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یاد رکھیں, شرک کا مطلب یہ نہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا, شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. بتوں کی عبادت میں اور غیر اللہ کی عبادت میں فرق ہے. بت کو ہم نے مخصوص کر دیا, جس نے بت کی عبادت کی وہ مشرک ہے, جس نے کسی اور چیز کی عبادت کی وہ مشرک نہیں ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کے خلاف جہاد کیا, کیا وہ صرف بت پرست تھے؟ مجھے بتائیں, یہودی بت پرست تھے کیا؟ نصرانی عیسائی بت پرست تھے کیا؟ یہودی عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشکین عرب کے خلاف جنگ کی؟ غزوہ موتا نصارہ کے خلاف تھا, غزوہ بنی قریظہ یہود کے خلاف تھا, غزوہ تبوک نصارہ کے خلاف تھا, اور آخر میں اپنی وفات کی سے پہلے جو جنگی دستہ تیار کیا تھا اور اس پر سپہ سالار اور سردار اسامہ بن زید کو متعین کر دیا. کہاں جا رہا تھا یہ؟ شام کی طرف جا رہا تھا, نصارہ کے خلاف جا رہا تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا جن لوگوں نے بت کی عبادت کی, اور ان کے خلاف بھی جہاد کیا جن لوگوں نے نبی کی عبادت کی. تو شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا, نہ یہ کہ بتوں کی عبادت کرنا. اور یہ جو آیات شرک کی آیات ہیں، یہ عموم ہیں، کل کا مشرک کیا بت کا پجاری ہو اس کے لیے بھی ہیں، اور آج کا مشرک جو قبر کا پجاری اس کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ شبہ بھی زائل ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں باقی شبہات بیان کریں گے۔ تقریباً 20-22 کے قریب شبہات ہیں مختلف، آج کے درس میں صرف دو شبہات پہ بات ہوئی ہے، اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے، حکمت سے اور اچھے انداز سے اپنے ساتھیوں کو یہ حق کی بات بیان کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ اس حق کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتنے بجے شروع کیا تھا، وقت کتنا ہوا دیکھیں ذرا، ختم ہو گیا، ہو گیا، چلو یہ بند نہیں ہوا۔ کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا آج کے درس سے موضوع پہ؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون، انما صرف اور صرف اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جائے، فرماتے ہیں ہو جاؤ، ہو گیا، کن ہو جاؤ، فیکون ہو گیا اسی وقت، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انما کا لفظ شروع میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے یہ ہے ہی نہیں، جیسے دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ کھجور، ہاں کیونکہ گٹھلی، بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں جمعرات کی رات، جمعے کی رات کو کہ کوئی خاص وقت میں، اور اجتماعی طور پر کھجور کی گٹھلیوں سے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، درود پڑھتے ہیں یا دوسرے ذکر کرتے ہیں، کیا شریعت میں جائز ہے؟ شریعت میں جائز ہرگز نہیں، اسے بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے۔ اسے مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارا عمل نہیں تھا وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا درست ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی عمل تو موجود ہے، درود پڑھنا موجود ہے دوسری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، لیکن اس طریقے سے پڑھنا اجتماعی صورت میں اور گٹھلیوں کی شکل میں پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں اور یہ بدعت ہے، اور صحابہ کرام نے اس مسئلے کو سمجھا ہے، ان احادیث کو سمجھا ہے، اور ایک مشہور قصہ ہے ابو نعیم حلیہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں رحمک اللہ، کوفہ میں ایک مسجد میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، اور اجتماعی صورت میں اس طریقے سے گھٹنے لیتے ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، وہ اجتماعی صورت میں گھٹنوں کو پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر، پھر پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، تو اس طریقے سے وہ ذکر کر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ داخل ہوتے مسجد میں اور یہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ معاملہ ہو رہا ہے، خاموشی سے باہر نکلتے ہیں، رد نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف رضی اللہ عنہم اجمعین، وہاں پہ دیکھتے کہ شاگرد باہر بیٹھے ہیں, عبداللہ مسعود کے شاگرد باہر انتظار کر رہے ہیں. اور یہ وہ زمانہ تھا طالب علم کا, سلف صالحین اپنے استادوں کے دروازے پر بیٹھتے تھے کہ جب وہ نکلے ہم ان کے ساتھ چلیں, مسجد تک جب ہم پہنچے تو راستے میں کچھ سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں. یہ طرف تھی علم کی. آج علماء پھرتے ہیں سننے والا کوئی نہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ دروں پہ جیسے انسان بھیکری مانگتے بھکاری بیٹھتے ہیں, طالب علم بیٹھا کرتے تھے علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں تھے. ابو موسیٰ اشعری سوال کرتے ہیں کہ کیا باہر نکلے, کہتے نہیں گھر میں ہیں. یہ بھی صحابی ہے, دیکھیں خود ان شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گئے, دستک نہیں دی دروازے کو, انتظار کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک عمل دیکھا, ہے تو خیر انشاءاللہ, لیکن مجھے بڑا عجیب لگا. انہوں نے سوال کیا, کیا دیکھا آپ نے؟ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کے جمع ہیں اور وہ اس طرح سے ذکر کر اللہ تعالیٰ کا. عبداللہ بن مسعود بہت غصے میں آئے اور یہ فرمائے, کیا تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کی اجازت چاہتا تو آپ کی مشورہ چاہتا تھا, کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. دیکھیں علماء کی طرف کیسے وہ آتے ہیں, اور خود بھی صحابی ہیں لیکن سب کا برابر علم نہیں ہے. عالم کی طرف آئے اس سے پہلے کہ نہیں عن منکر کریں تو علم سیکھنا ضروری ہے. اور اس میں یہ واضح رد ہے تبلیغ جماعت کے لیے. تبلیغ جماعت والے ساتھی جو نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم امر معروف کرتے ہیں, نہیں عن منکر کرتے ہیں, لیکن ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. علم الفضائل, علم مسائل ہمیں نہیں آتا. تو یاد رکھیں اگر آپ نے امر معروف کرنا ہے, نہیں عن منکر کرنا ہے, تو علم حاصل کر کے کرو, علماء کی طرف جاؤ, علم حاصل کرو پھر نکلو. تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, خود انکار نہیں کیا. یہ خدشہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پورا علم نہ ہو یا میں جواب صحیح طریقے سے نہ دے سکوں, تو جاتے ہیں عالم کی طرف. حضرت اللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہنا چاہیے تو اللہ کی قسم تم اپنے گناہ گنتے رہو اور میں یہ گواہی دوں گا کہ تمہارے جتنے بھی آپ نے عمل کیا کہ سارے گناہ کے عمل ہیں, ثواب کے عمل نہیں ہیں. غصے میں جاتے ہیں مسجد کی طرف, انہیں آگاہ کر دیں کہ تم کیا کر رہے ہو. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن ٹوٹے نہیں, یعنی ابھی زمانہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں. تم لوگ ابھی سے بدعات میں پڑ گئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, یہ خیر ہی تو ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کی طلب, خیر کی کوشش میں رہتے ہیں ان کو خیر نہیں ملتا, یعنی جب خیر کے راستے پہ چلو گے تو خیر کہاں سے ملے گا تمہیں. تو اس شخص نے کہا ہم تو خیر چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا خیر اس میں ہے جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, جو صحابہ کرام کا راستہ ہے. انہیں وہاں سے مسجد سے دھکا دے کے نکال دیا عبداللہ بن مسعود نے. راوی کہتے ہیں جو اس روایت کے اس قصے کے راوی, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا جب خوارج نکلے حضرت علی کے زمانے میں, یہ لوگ جو یہ ذکر بدعت ذکر کر رہے تھے یہ خوارج کی صفوف میں موجود تھے, خوارج کے ساتھ تھے, اور حضرت علی کی قتل کرنے میں لوگوں کا ہاتھ تھا. یاد رکھیں جب شروع میں بدعت تھی, آہستہ آہستہ راہ راست سے ہٹتے گئے, خوارج کے ساتھ مل گئے, اور جب انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے کہ حق آپ کے سامنے ہو صحابہ کی بات نہیں سنی, جان بوجھ کے حق کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے. دیکھیں بجلی آسمان پہ گر جاتی تو ان کے لیے آسان تھا, بدعت پہ مرتے, لیکن صحابی کے خون سے اپنے ہاتھ کو کبھی نہ رنگتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھا کہ اور مہلت دی, توبہ کرتے ہو کہ نہیں, لیکن وہ اور گمراہ میں اور بڑھتے گئے, آہستہ آہستہ گمراہ میں بڑھتے گئے, خوارج کا ساتھ دیا, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو اس روایت میں واضح الفاظ ہے کہ یہ جو اجتماعی طور پر ذکر ہوتے ہیں اس سنت سے ثابت نہیں, یہ بدعت ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.